مقدمے میں ابن خلدون کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات کے اہل نہیں تھے کہ وہ فتویٰ دیں، لم یکونوا اہل فتویٰ، اور نہ ہی وہ اس درجے کے تھے کہ یوخذ عن جمیعہم کہ ہر صحابی رضی اللہ عنہ سے دین کو لے لیا جاتا، وانما کان ذلک مختصا بالحاملین للقرآن العارفین بناسخه ومنسوخه ومتشابه ومحکم. ان سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں صرف لوگ ان کو لیتے تھے جو قرآن کریم کے اسرار و رموز کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ جانتے تھے کون سی آیت کس آیت کو منسوخ کینسل کرتی ہے، متشابہات قرآن میں کہاں کہاں ہیں، محکم کیا ہے، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھیں. وممن سمعہ منہم، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم دین براہ راست سیکھا تھا. یسمون لذالک القراء، ان لوگوں کو قاری کہا جاتا تھا، قراء یعنی پڑھے لکھے لوگ. الذین یقرؤون الکتاب، جو قرآن کریم کے ماہرین تھے ان سے لوگ علم لیتے تھے، اور وہ اصحاب فتویٰ بھی تھے، ہر ایک سے دین کا علم تھوڑی لیا جاتا تھا. یہ ابن خلدون نے بڑی اچھی بات کی ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مدینہ منورہ میں درسگاہیں قائم ہونا شروع ہوئیں. مثلا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، ان کی درسگاہ شروع ہوئی. عبید چھوٹے آدمی ہیں، یہ بیعت عقبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بدر میں رہے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی رہے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراوی پڑھانے کے لیے فرمایا تھا انہی سے، اور مسجد نبوی کا امام بنایا تھا، اور فرمایا تھا کہ تم لوگ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم لوگ قرآن 4 آدمیوں سے پڑھنا، عبداللہ ابن مسعود سے، سالم سے، معاذ سے، اور عبید سے. اور فرمایا تھا اقرا امتی عبید، اور ان 4 میں بھی سب سے اچھا قاری تمہیں بتاؤں یہ عبید. تو انصار کے 4 صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سارا قرآن جمع کر لیا تھا، عبید، معاذ، زید اور ابو زید رضی اللہ عنہم تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عبید، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں پڑھ کے سناؤں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عام طور پہ انہیں دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اقرؤنا عبید، عبید سب سے زیادہ قرآن کریم کو ہم میں جاننے والے، اور بڑے بڑے مشکل امور میں ان سے مشورہ دیتے رہے. عبید رضی اللہ عنہ اصل میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے. یہ جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں، نا کبھی اس پہ بھی تحقیق کرنا کہ ان میں پڑھے لکھے کتنے تھے. جتنے پڑھے لکھے تھے نا، مثلا خلفائے راشدین 4 کے 4 پڑھے لکھے تھے ہمیشہ، جنہیں آپ آج کہتے ہیں نا ایجوکیٹڈ پرسن، پڑھے لکھے لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دی ہے، اور وہی لوگ تھے جو امت کے قائدین تھے. تو اس لیے غامدی قبیلے کے لوگ آئے تھے، سعد بن عبادہ تھے، یہ اصحاب صفہ تھے، یہ غامدی قبیلے کے لوگ تھے، سب عبید رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، جنت البقیع میں ٹھہرے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبید رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم پڑھا ہے، اور عبید رضی اللہ عنہ سے بہت بہت ان کے شاگرد. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لوگ جاتے تھے، تابعین، تبا تابعین رحمہ اللہ کی باتیں مل جائیں گی کہ دوپہر میں آ کر سب لوگ سو جاتے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، اور جب عثمان سو جاتے تھے تو حضرت ابوبکر اور عبید ابن کعب 2 در کھلے ہوتے تھے، ہم جاتے تھے اور عبید رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھتے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہم دین کا علم سیکھتے تھے. ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو التفات اور محبت ان سے تھی اس پہ ہوا کہ بڑا ہی کوئی خوش نصیب ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ عبی ہیں. میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں، اس دن کسی جگہ کی شکایت کرتے عمر رضی اللہ عنہ کو کہ وہاں کی عوام کنٹرول میں نہیں آتی، قابو نہیں. تو انہوں نے عبی نے کہا کہ حضرت پھر مجھے وہاں بھیج دیں، وہاں کا گورنر لگا دیں، دیکھیں میں کیسے قابو کرتا ہوں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں، عبی چھوڑو اس بات کو، میں چاہتا ہوں دین تمہارا خالص رہے، بس بچوں کو قرآن پڑھاتے رہو، جو آتے ہیں تعلیم میں لگے رہو، چھوڑو گورنر بننے. یہ ساری چیزیں تھیں، بہت چیزیں تھیں. تو عبی رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں ذرا سختی بھی تھی نا. عبی رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد کہتے تھے کہ میں نے سلام پیش کیا، مسجد سے نکلے تو پیچھے پیچھے چل پڑا، گھر پہنچا ان کے تو انہوں نے جواب دیا، اور پھر فرمایا تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا عراق سے ہوں. تو فرمایا یہ جتنے بچے مجھ سے پڑھتے ہیں نا لڑکے، سب سے زیادہ تم سوال کرتے ہو، اور تمہارے سوالوں سے میں تنگ آ جاتا ہوں، سمجھے؟ تو وہ اہل کوفہ میں سے، یہ غالباً جندب بن عبداللہ تھے، وہ کہتے تھے حضرت کھڑے ہوئے تھے، مجھے ڈانٹ پڑی تو میں نے قبلے کی طرف منہ کر لیا، اور میں نے کہا اللہ عبی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ڈانٹ دیتے ہیں، میں ان کی شکایت تجھ سے ہی کر سکتا ہوں کہ ہم علم کے لیے اپنے جسم کو تھکائیں، اتنی دور دور سے آئیں، سواریوں پہ سفر کریں، اور جب ان لوگوں سے ملیں تو یہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو عبی رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیے اور رونے لگے، اور کہنے لگے کہ اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اگلے جمعے تک میں زندہ رہا تو میں نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں اسے سب بیان کروں گا. وہ کہتے تھے جندب کہ میں پھر جمعے کا انتظار کرنے لگا کہ اب ان کا التفات زیادہ ہو جائے گا، اور قرآن تو پڑھاتے ہی ہیں، احادیث بھی بیان کریں گے. تو جمعرات کو میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا مدینہ منورہ کی گلیاں بھری پڑی ہیں لوگوں سے اور رونے کی آوازیں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اچانک عبی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو اتنے بڑے آدمی تھے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی درسگاہ کھول لی تھی، ان کے مدرسے میں بھی بہت لوگ تعلیم کے لیے آتے تھے. یزید بن ابی سفیان جو تھے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جو مقرر ہو گئے تھے شام پہ، تو انہوں نے اس عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ شام میں ایسے آدمی کو بھیج دے جو قرآن اور فقہ کی تعلیم دے. یہ لفظ مل جائیں گے وہاں فقہ کے، یہ جنہیں فقہ بہت چبھتی ہے نا، یہ جانتے نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ لفظ کن معانی میں استعمال ہوتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ اچھا میں بھیجتا ہوں، اور پھر معاذ عبادہ ان کو بھیجا، اور عبادہ رضی اللہ عنہ نے فلسطین میں جا کے اپنا مدرسہ کھولا تھا، وہاں بھی یہ پڑھاتے تھے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اور بہت علم تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ عبادہ بس موت تک وہیں رہنا ہے اور وہیں پڑھاتے رہنا ہے لوگوں کو. تو مفتی تھے. اسی لیے کسی نے کہا کہ عبادہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہا جاتا ہے، تو جواب دینے والے نے دیا، انہوں نے کہا کہ تفقہ فی دین اللہ، اور عبادہ تو ایسے تھے کہ اللہ کے دین میں فقیہ تھے، ان جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا مدرسہ کھول لیا تھا، یہ چھ اصحاب شورا میں ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے چنے ہوئے، اور ایسے جو مستجاب الدعوات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ کہا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ. تو یہ اور سعد دونوں الگ ہو گئے تھے، بہت سے الگ ہو گئے تھے. معتزلہ اولیٰ جسے کہتے ہیں نا بچوں، یہ ان میں شامل تھے. انہوں نے کہا علی اور معاویہ، خلافت اور یہ چیزیں، ہم کسی طرف نہیں جاتے. عبداللہ ابن عمر کو تو خیر بعد میں بہت افسوس ہوتا تھا کہ کیوں نہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کی، کیوں میں گھر میں بیٹھ گیا تھا. لیکن سعد رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے. سعد رضی اللہ عنہ بھی ایک طرف کو ہو گئے تھے, مدینہ منورہ سے باہر اپنا محل تعمیر کر لیا ہے, مال بھی اللہ نے بہت دیا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا تانے کے طور پہ کہ سعد اور عبداللہ ابن عمر نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, تو انہوں نے کہا اس درجے کے آدمی ہیں کہ اگر میرا ساتھ دینا گناہ تھا تو بہت چھوٹا سا گناہ انہوں نے کیا ہے, نہیں آئے میرے ساتھ. ان کے اتنے مناقب ہیں, اتنے بڑے لوگ ہیں یہ, کہ بہت چھوٹا سا گناہ ہے. اور اگر میرا ساتھ نہ دینا ثواب کی بات تھی تو ان کی تو زندگیاں ثواب سے بھری ہوئی ہیں, بہت انہوں نے ثواب لیے. لیکن ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ جو تھے نا, ان کے پڑھانے کا انداز بہت مختلف تھا. وہ واعظ وغیرہ نہیں کرتے تھے, وہ عام لوگوں کی طرح باتیں کرتے رہتے تھے اور درمیان درمیان میں علم کی باتیں بھی بیان کرتے تھے. یعنی اتنا علم ہو گیا تھا کہ ان کی عام گفتگو بھی سعد رضی اللہ عنہ کی ایک علم کی مجلس بن گئی تھی, اور ہم اس میں سے چنتے رہتے تھے. تو یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر کا بھی یہی تھا, وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے رضی اللہ عنہ. اور سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنہوں نے سفر کیا, یہ صاحب بن یزید ہیں, بہت بڑے تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ, وہ کہتے تھے کہ ان کا سفر بھی علم سے بھرا ہوا ہوتا تھا, اور اپنے بیٹوں کو بھی انہوں نے تعلیم دی. محمد بن سعد کو وہ کہتے تھے کہ والد صاحب ہمیں جنگوں کا قصے, زمانۂ جاہلیت کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سب سنایا کرتے تھے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنا مدرسہ قائم کر لیا تھا. برا رضی اللہ عنہ تعلیم دیتے تھے قرآن کریم کی, اور لوگ ان سے یاد کرتے تھے. یہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ جو ہیں, یہ جنگ صفین میں بھی اور خوارج کے قتل میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ تھے. برا رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ اور کوفہ, مدینہ اور کوفہ دونوں جگہ ان کے دو مدرسے تھے. فرماتے تھے کہ میں نے 300 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے, 300, اور ہر ایک بچتا تھا فتویٰ دینے سے. یہ فتویٰ اتنا بڑا منصب ہے. اب ہمارے دور میں مفتی اردو کی کتابیں دیکھ کے فتویٰ دیتے ہیں, تحقیق کچھ ہوتی نہیں. کس کس کا آدمی کہے تو 300 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ اور برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی ہمت ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ فتویٰ دے. حاضر باش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا مدرسہ قائم کر لیا تھا, پڑھاتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے حلقے میں جایا کرتے تھے علم سیکھنے. اور جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا ایک دن کہ حدیبیہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اس وقت پوری اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ جن سے اللہ خوش اور راضی ہے وہ تم ہو. اور پھر فرمایا کہ میری اب آنکھیں باقی نہیں رہیں, تم مجھے حدیبیہ لے جاتے تو میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ہم لوگوں کو کہا تھا کہ اس وقت پوری کائنات میں اللہ کے سب سے قریب تم لوگ. یہ سب لوگ پڑھاتے تھے, پڑھتے تھے. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا مدرسہ قائم کر لیا تھا, اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کا کمال یہ تھا کہ وہ فقہ میں فتویٰ بھی دیتی تھیں, طب بھی بیان کرتی تھیں. فلاں بیمار ہو گیا ہے, فرماتی تھی اچھا فلاں دوائی سے علاج کرو, فلاں دوا سے علاج کرو, یہ بھی تھا. اور اسی طرح شاعری, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ خطیب تھے, اور بلا شبہ فصیح و بلیغ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ. اور ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا کلام کوئی دیکھے, جمع کرے, اس کی شرح کرے, کمال کی فصاحت. عروہ ابن زبیر جو بہت بڑے شاعر تھے کہتے تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی شاعری جب دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے, اور ہم نے تو جب بھی ان سے کسی لفظ کی تحقیق کی, انہوں نے لفظ بھی بیان کیا اور ساتھ شعر بھی پڑھا کہ یہ شعر میں فلاں جگہ فلاں لفظ فلاں نے استعمال کیا. دیکھو, اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, یہ وراثت کی تقسیم میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے اور ان سے فتویٰ لیتے تھے، حالانکہ وراثت کی تقسیم کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اور برابر فتوے دیتی رہی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ جو ان کے بھتیجے قاسم بن محمد ہے، محمد بن ابو بکر کے بیٹے، بڑی محبت تھی ملوین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سے بھی، ان کے بیٹے قاسم کہتے ہیں کہ وہیں بیٹھا رہتا تھا، خالہ کے پاس ہی رہتا تھا، اور لوگ دور دور سے مختلف جگہوں سے آتے تھے اور آ کر ام المومنین رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا مدرسہ تھا. یہ سب چیزیں مدینہ منورہ میں تھی. اتنی طویل اس لیے بات کی ہے کہ تم یہ نہ جانو کہ اس زمانے میں مدارس نہیں ہوتے تھے، یہ سب لوگ پڑھاتے تھے. ان میں سب سے ممتاز اور سب سے زیادہ علم جہاں رس کی طرح ٹپکتا تھا، کھجوروں کو دیکھا اور آم دیکھیں، پک جاتے ہیں اور اتنا وفور ہوتا ہے رس کا کہ پھٹے پڑتے. وہ مجلس جہاں عمر رضی اللہ عنہ حاضری دیتے تھے، وہ جس درسگاہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ پوچھنے جاتے تھے، اس مفتی اور مجتہد، اس عالم دین اور اس ہستی کے علم کا تم اندازہ لگاؤ، جہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ پوچھنے جائیں اور جو فتویٰ وہ کہہ دے مجتہد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رجوع فرما لیں. وہ عبداللہ ابن مسعود حضلی تھے، یہ اتنے بڑے آدمی تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی تو نہیں، فقہ اور قرآن ان دونوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ان کو مانا ہے. وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تفقہ فی الدین اور قرآن کریم اور اس کی قراءت، یہ آج انکار کرتے ہیں نا ساتوں قراءتوں کا، یہ وہ، انہیں کیا معلوم ہے. محترم غامدی صاحب کا گروپ، یہ سارے لوگ قراءتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انکار کرتے ہیں اور سازشیں قرار دیتے ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو سب سے زیادہ علم حاصل. چھٹے آدمی تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور پہلا شخص ہے جس نے اونچی آواز میں قرآن پڑھا اور اسے اللہ کی راہ میں مارا گیا. اوزو فی سبیلی، اللہ انہی سے کہے گا تم میری راہ میں ستائے گئے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اونچی آواز میں قرآن بعد میں پڑھا، وہ تو بعد کے مسلمان تھے نا، چالیسویں تھے کہتے ہیں، یا دیکھ لینا کتابوں میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے آدمی تھے اور کہتے تھے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، مجھے انہوں نے قرآن پڑھایا تھا اور 70 سورتیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہیں. وفات تک صحبت میں رہے اور بلا روک ٹوک آنے جانے والے تھے. ان کے شاگردوں نے اس کو عام کیا ہے، اور ان کے شاگردوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مسلک کو عام کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آئے اور ان کے ساتھ جو تعلق اور جو قلبی محبت ہے ان کے مناقب بیان کیے بغیر گزر جائیں، یہ ممکن نہیں. نہ سنو بے شک، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام احمد اپنی مسند میں لائے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جسمانی حیات پہ بعض لوگ ہنس پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مما تسقون، کس چیز سے ہنس رہے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ من دقت ساقے، ان کے پنڈلیوں کے کمزور ہونے پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکل فی المیزان من احد، احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی چیزیں ہیں یہ، قیامت میں جب تولی جائیں گی. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کنہ فی دار بی موسیٰ ما نفر من اصحاب عبداللہ، ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے ساتھ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی درسگاہ میں بیٹھے تھے، اور وہ لوگ ینظرون فی مصحف مصحف، اور وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ابو مسعود بدری نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ اللہ کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی ہے ترق بعدہ عالم من ھذا القائم، یہ جو آ رہا ہے نا، یہ جو کھڑا ہے، لوگو اس سے زیادہ کسی آدمی نے اس کتاب کو سمجھاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دنیا میں چھوڑا ہے سب سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے والا یہ تھا. وفات کے وقت ان کی یہ دونوں عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، ابو مسعود بدری بھی اور ابو موسیٰ اشعری بھی رضی اللہ عنہ. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ابو مسعود نے کہا کہ ان کا انتقال ہو رہا ہے، جن سے بڑا قرآن کریم کا مفسر امت میں کوئی نہیں ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم اس سے بھی بڑی بات کہو تو ٹھیک ہے. عبداللہ ایسے ہی تھے اور کمال کا جملہ کا ان کا، لقد کان یشہدو اذا غبنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب نہیں ہوتے تھے تو ہمیشہ ابن مسعود اس وقت بھی وہیں ہوتے تھے، اور ویؤذن لہ اذا حجبنا، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پہ روک دیے جاتے تھے کہ آپ مصروف ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں، عبداللہ اس وقت بھی پردہ اٹھاتے تھے اور اندر چلے جاتے تھے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا، ہم بیٹھے رہتے تھے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن مسعود کو کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے کہا تراہو ترک بعدہ مثلا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہا کہ تم نے دیکھا ابو مسعود، اپنے بعد کوئی اپنے جیسا آدمی اس نے دنیا میں چھوڑا ہے؟ ابن مسعود نے، ان کا انتقال ہو گیا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہم روک دیے جاتے تھے یہ حاضر ہوتے تھے، اور جب ہم حاضر نہیں ہو سکتے تھے غائب ہوتے تھے، یہ اس وقت بھی موجود ہوتے تھے. اسود کہتے تھے کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا، ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے میں اور میرے بھائی یمن سے اسلام قبول کرنے آئے، اور ہم یہ سمجھے کہ عبداللہ ابن مسعود یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں ہیں، کیونکہ یہ اور ان کی والدہ اتنی آزادی سے اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر کے اندر تشریف لے جاتے تھے، خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کہ ہم سمجھے پہلے پہلے کہ یہ تو اسی گھر کے ایک فرد ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت عزت کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود دعویٰ کیا تھا ایک بار، یہ دو آدمی ہیں سیدنا علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے دعویٰ کیا اور کوئی ایک آدمی نہیں تھا پوری جو امت کی جو تردید کر سکے. انہوں نے کہا واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں عبداللہ تمہیں بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں، انی من عالمہم بکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ سمجھنے والا میں ان میں سے ہوں، میرے برابر کا قرآن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. پھر عاجزی غالب آئی اور فرمایا وما انا بخیرہم، اگرچہ میں ان کے درجوں تک نہیں پہنچ سکتا. شقیق کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد 16 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جا کر ان کی یہ بات نقل کی. فما سمعت رادا یقول غیر ذلک، اور میں نے کسی ایک صحابی کو نہیں دیکھا جو اس ان کے اس دعوے کی تردید کرتا ہو. یہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ بھی کہتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، تم میرے بعد کوئی میرے جیسا نہیں پاؤ گے. کوئی ایک آدمی نہیں تھا جو اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس جملے کی تردید کی. علقمہ کہتے تھے، علقمہ کے حالات بیان کریں گے ہم انشاءاللہ. وہ کہتے تھے کہ میں شام سے آیا تو میں نے 2 رکعتیں پڑھیں، اور میں نے کہا اللہم یسر لی جلیسن صالحا، اللہ کوئی ایسا دوست ملا دے جو بہت نیک آدمی ہو. تو میں ایک حلقہ درس میں جا کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں اور وہ تشریف لائے ہیں، اور وہ مجمع میں میرے ہی ساتھ آ کے بیٹھ گئے. میں نے پوچھا کہ میرے ساتھ کون آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے؟ اس علم کی مجلس میں تو مجھے کہا گیا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. تو میں نے ان کا دامن پکڑا اور میں نے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ کوئی ایسا دوست دے دے جو بہت نیک ہو. تو مجھ سے فرمایا کہ تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا کوفہ سے. انہوں نے کہا واہ بھائی، تمہارے یہاں ابن ام عبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ جوتے اور ان کا تکیہ اور ان کی طہارت کا سامان، مسواک وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو اس آدمی سنبھال کے رکھتے تھے ابن مسعود، وہ تمہارے یہاں ہیں اور تم انہیں چھوڑ کے یہاں آ گئے. وفیکم الذی اجارہ اللہ من الشیطان یعنی علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے یہاں تو وہ آدمی ہیں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ اسے ہمیشہ شیطان سے بچا کے رکھنا. پھر ڈانٹ پڑی اور کہا اولیس فیکم صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں وہ آدمی نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راز کی باتیں بتاتے تھے، ایسے راز لا یعلمہ احد غیرہ، کہ اس کے علاوہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی سے وہ راز نہیں بتاتے تھے جو انہیں بتاتے تھے، ان لوگوں کو چھوڑ کے تم میرے پاس آ گئے ہو، یہ کیا بات ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو بھی گزری تھی، فرمایا معاذ سے قرآن پڑھا کرو، عبی سے، سالم سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سالم کی شہادت نہ ہو گئی ہوتی تو میں اپنے بعد اسے خلیفہ بنا دیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سالم ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کو جانتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرماتے تھے مرہ بھی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز سے فارغ ہو کے دعا مانگ رہا تھا تو مجھے دیکھ کے فرمایا سلطوتا یبن ام عبد، ام عبد کے بیٹے مانگ، آج تجھے دیا جائے گا، تو جو کچھ مانگے گا آج اللہ تجھے دے دے گا. اس مقام اس شان کے آدمی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہا کہ اے پروردگار ایسے انعامات فرما جو کبھی نہ چھینے، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلی درجے کی جنت میں مجھے رکھ. پھر میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے عبداللہ ابن مسعود یہی دعا مانگ رہے. کسی نے پوچھا تھا کہ عبداللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مانگ عبداللہ تجھے اب اللہ دے گا، اس وقت تو جو بھی مانگے، تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرمانے لگے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ ایسا ایمان دے کہ میں پھر مرتد کبھی نہ ہو جاؤں، ونعیما لا ینفد، اور اللہ زندگی میں ایسے انعامات فرما کہ ختم نہ ہو، ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجات الجنہ جنت الخلد، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں بھی جنت میں بھی ایسے ہی رکھ، اور جنت بھی بہت اعلیٰ درجے کی. میں نے یہ تین چیزیں اس وقت مانگ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ مانگ جو مانگنا ہے اللہ تجھے دے. یہ چیز اللہ نے انہیں دی، زندگی ان کی ساری علم میں گزری، اور ایسے ایسے اللہ نے انعامات فرمائے دیکھتے نہیں ہو. 1500 سال بعد بھی امت کا بہت بڑا غالب حصہ، 60% یہ حنفی، ان کی جڑ عبداللہ ہی تو ہیں رضی اللہ عنہ. اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت وہ تو ہوگی ہی ہوگی، اللہ سے یہی امید ہے. لوگ گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس، حذیفہ تھے جو صاحب سر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی راز کی باتیں انہیں بتائی تھیں جو کسی سے نہیں کرتے تھے. تو حذیفہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، ان کا لباس، اور کون ایسا ہے جس کو ہم دیکھیں تو گویا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جب وہ گھر سے باہر تشریف لاتے تھے، کیسے آتے تھے، کیا چیز؟ تو حذیفہ نے کہا کہ اشبہ الناس حدیم ودلن، زندگی گزارنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کپڑوں کے پہننے میں، ہر چیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ کو دیکھو. واللہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. میں حذیفہ تمہیں بتاتا ہوں کہ ان عبداللہ من اقربہم عند اللہ وسیلہ, جو ابن مسعود کے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ولقد واللہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم بہت اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ ان عبداللہ, کہ یہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں من اقربہم عند اللہ وسیلہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کا سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو عطا ہوگا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قریب تھے. جو جتنا ابن مسعود کے قریب ہے اللہ کے اتنا ہی قریب قیامت میں رہے گا. یہ سارے حنفی جتنے ہیں ان سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قریب کوئی بھی نہیں ہے. ایسے ہی یاد آتا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا, اپنے کشف کا ذکر کیا, اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ شرعاً حجت نہیں ہے, لیکن حضرت نے لکھا اپنے مکتوبات میں کہ مجھے کشف میں بتایا گیا کہ جتنے لوگ بھی ماتریدی تھے ان کے بہت سے گناہ اس لیے معاف کر دیے گئے کہ اپنے عقیدے میں ماتریدی تھے. ہم ماتریدی ہیں, ٹھیٹھ ماتریدی ہیں. ہمارے جتنا عقیدہ ہے سب کا سب ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق ہے, اور صفات باری تعالی میں ہم التفویض مع التنزیہ کے قائل ہیں. اور دو چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں نے اشعریوں کے مطابق بات کی ہے, وگرنہ کوئی چیز نہیں ہے جس میں ہم ماتریدی نہ ہوں. اسی لیے ہم ٹھیٹھ حنفی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا وسیلہ ہیں, بربنائے روایت حذیفہ واللہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ من اقربہم عند اللہ وسیلہ یوم القیام. اور وہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ, خدا ان کا کشف مبارک اور صحیح فرمائے, ماتریدی ہیں, ٹھیٹھ حنفی اور ٹھیٹھ ماتریدی. اسی وجہ سے ایسے ہی نہیں, یہ بچوں کے کھیل نہیں ہیں کہ اپنی عاقبت کے متعلق انسان اتنا بے فکرہ ہو جائے. لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا کر کہ وراثت کا مسئلہ بتا دیں, کسی کی بیٹی ہے اور پھر ایک بھانجی بھی ہے تو کیسے ہوگا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اٹھے اور آئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا, بڑا مشکل مسئلہ پیش آیا گیا ہے تو مجھے فتویٰ دیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ ایسے ایسے وراثت کی تقسیم ہوگی. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ساتھ آئے تھے لوگ ان سے کہنے لگے, لقد ضللت اذن وما انا من المهتدین, میں اگر اپنے پاس سے مسئلہ بتا دیتا تو میں یقیناً غلطی میں پڑ جاتا اور صحیح راہ پہ نہ رہتا. دیکھو حضرت نے بتایا. لوگوں نے کہا کہ اقضی فیہا بما قضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وراثت تقسیم فرماتے تھے ایسے کر دیں. تو وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سوچتے رہے, پھر اٹھ کے آ گئے اور انہیں کہا کہ ابن مسعود یہ فتویٰ دیتے ہیں. اور پھر عجیب بات کی, ان کا لا تسالونی ما دام ھذا الحبر فیکم, جب تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ زندہ ہے نا اس شہر میں کبھی میرے پاس نہ آنا فتویٰ لینے کے, حضرت سے ہی فتویٰ لو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو شلوار تھی وہ ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی تھی جو بھی عذر ہو. تو ایک آدمی جسے نیا نیا دین حیضہ ہوا تھا, دین کا چڑھ گیا تھا دین اس پہ, جیسے جن چمٹ جاتا ہے نا ایسے دین بھی بعض لوگوں کو چمٹ جاتا ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ ٹخنے ننگے کرو. اور تم عبداللہ ہی ہو نا ابن مسعود؟ انہوں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا شلوار اونچی کرو. انہوں نے فرمایا کہ لست تم مثلک، میں تم جیسے تمہارے جیسا آدمی نہیں ہوں، میں معذور ہوں، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسے کرنا پڑتا ہے. یہ بات کسی نے جا کے مدینہ منورہ عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی کہ کوفہ میں میں نے دیکھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو. فرمایا کیا نام تھا اس کا، کس قبیلے سے تھا؟ بات آئی گئی ہوگی، وہ آدمی کہیں آیا مدینہ منورہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تعارف ہوا تو آپ نے فرمایا تم فلاں قبیلے سے؟ اس نے کہا جی. یہ تمہارا نام؟ جی. انہوں نے اینٹ پتھر اٹھا لیا اور دے مارا اس کے سر پہ، وہ تو بھاگ کھڑا ہوا. فرمایا کہ میں نے مارا تھا اس ارادے سے کہ تمہارا سر کھول دوں. تم اتنے بے حیا ہو کہ ابن مسعود سے بحث کرتے ہو، تم اتنے بے حیا ہو، اترد علی ابن مسعود، ابن مسعود کا مقابلہ کرتے. یہ عزت ادب احترام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے بڑے لوگ تھے. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بہت فضائل ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا اہل کوفہ کو، کوفی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ خط سنایا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ اما بعد فانی قد بعثت الیکم عمار بن یاسر، میں بھیج رہا ہوں عمار بن یاسر کو، یہ گورنر رہیں گے، امیر رہیں گے، عبداللہ ابن مسعود مؤدبا و وزیرا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تمہاری تربیت کریں گے. پیر و مرشد انہیں بنا کے بھیجا کہ تمہیں آداب سکھائیں گے، اور یہ عمار کے وزیر بھی ہیں. وَهُمَا مِن نُجَبَاءِ مِن أَصْحَابِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں رضی اللہ عنہم جو سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ چنے ہوئے نجبا ہیں، میں نے انہیں بھیجا ہے. اور ابن مسعود کے تو کہنے کیا، وَآثَرْتُكُمْ بِابْنِ أُمِّ عَبْدٍ عَلَى نَفْسِي، ابن مسعود پر میری جان قربان ہو گئی ہے وہاں اسے بھیجنے سے. مطلب یہ کہ مجھے اتنا دکھ ہے، تکلیف ہے کہ میری جیسے جان نکل رہی ہو اس شخص کو بھیجنے میں. عجیب بات ہے، یہ شام والے آئے تھے اور کوفہ والے، تو کوفہ والے نے شکایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے شام والوں کو اتنے اور اتنے پیسے دیے ہیں، ہمارے وظیفے اتنے مقرر نہیں کیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ جو ابن مسعود میں نے تمہارے یہاں کوفہ میں بھیجے ہیں نا، تو شام والوں کی کثر سے زیادہ کثر نکال دی ہے. مطلب یہ کہ پیسے تمہیں تھوڑے دیے ہیں لیکن ہستی نہیں دیکھتے ہو کہ کتنی بڑی ہستی تمہیں دے دی ہے. اس موازنے کا کیا بات ہے، کیا بات ہے اس جواب کی. فرمایا کہ تم پیسے کو روتے ہو کوفہ والوں، دیکھتے نہیں ہو میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تمہارے یہاں بھیجے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ اس شان کے لوگ ہیں، من اہل بدر، اور یہ بدر میں شریک رہے ہیں. فاسمعوا لہما واتیو، ان دونوں کی بات سننا اور ان کی بات ماننا. وآثرتکم بابن عمید عبد علی نفسی، عمر نے جان کی قربانی دے کے بھیجا ہے اسے ابن مسعود کو. وجعلتہ علی بیت مالکم، اور میں نے انہیں بیت المال پہ بھی مقرر کیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ آپ روزانہ اتنے پیسے لے لیا کریں جتنے میں ایک بکری آ جائے، اور حذیفہ کو بھیجا ہے اور ابو ابن حنیف کو بھیجا ہے تاکہ وہ پورے کوفہ کی زمینوں کی پیمائش کر کے بھیجے. اور میں نے کہا ہے کہ عمار یہ آدھی بکری کے پیسے لے لیں گے روزانہ. تو دیکھو بین ہا الا الثلاثہ، یہ تین صحابہ رضی اللہ عنہ خاص طور پہ جو بھیج رہا ہوں، تم ان کے تحت ہو، یہ تمہارے امیر ہیں. پھر یہ ساری چیزیں طبقات ابن سعد میں مل جائیں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بڑے بڑے لوگ گھبراتے تھے ان کے روب کی وجہ سے. یہ کتابوں میں تم نے پڑھا ہوگا بچوں کہ بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. ابن وہب، زید ابن وہب کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پھر ان کے قریب بیٹھ گئے، اور پھر اتنے قریب ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان پہ ان کے ہونٹ پہنچ گئے. فکلم، انہوں نے ان سے کوئی بات کی تو پھر اٹھ کے تشریف لے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاتے ہوئے بھی دیکھتے رہے. پھر فرمایا یہ ایک مشکیزہ ہے جس میں سراپا علم اللہ نے بھر دی ہے. کوئی بات ہوئی ہوگی شریعت کے مطابق، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، بتانا ہوگا، کچھ ہوا ہوگا، تو صرف ایک جملہ فرمایا کہ ایسا مشکیزہ ہے یہ عبداللہ جسے اللہ نے مکمل طور پہ علم سے بھر دیا. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا اعتبار تھا. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور بیٹھے رہے، بہت باتیں ہوتی رہیں. پھر نماز کا وقت آ گیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے اور پیچھے ہٹ گئے. تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھاؤ، تو کہنے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت، عبداللہ آپ کے ہوتے ہوئے گرچہ میرا گھر ہے لیکن میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ پیچھے کھڑے ہوں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم جانتے نہیں ہو، سنت یہ ہے کہ جس کے گھر میں جائیں وہ نماز پڑھایا کرے. تو نہیں مانے. پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اصرار کیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو آگے کر دیا، فرمایا تم نماز پڑھا دو، میں نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہاں ہوں اور میں ان کو نماز پڑھوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عبداللہ قرآن کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں اور علم بھی بہت زیادہ ہے. یہ سب ابراہیم نخعی کہتے تھے کہ جہاں تک ہمیں علم ہے عالم الناس، سب سے زیادہ علم یہ عبداللہ کے پاس تھا. اور عبداللہ وہ باتیں سوچتے تھے مستقبل کی، اتنی فطانت تھی ان میں مستقبل کی، وہ باتیں سوچتے تھے، وہ منصوبے جو ہم نہیں سوچ سکتے تھے، اتنے ذہین آدمی تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں پڑھائی، حتیٰ کہ غلام کے پیچھے پلڑی نہیں پڑھائی. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں عبداللہ کی مجلس میں جاتا ہوں اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور میری ایک مجلس جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کی میری عبادت سے افضل ہے. ایک سال نفلی عبادتیں کرتا رہوں تو وہ کچھ نہ پاؤں جو حضرت کی ایک مجلس میں ہو جاتا ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد القمایاں وہ کہتے تھے ایک سال میں روزے رکھوں نفلی اور ایک سال تک رات ساری اللہ کی عبادت میں گزاروں، میں سمجھتا ہوں ہمارا مفتی ایک فتویٰ جو تحقیق سے دے دیتا ہے اس کی وہ ایک دن کیا فتویٰ ہمارے ایک سال کی ان عبادتوں سے افضل ہے. یہ فتویٰ دینا کوئی آسان چیز تھوڑا ہی تھا، بہت چیزیں تھیں. سب جانتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس مقام کے آدمی ہیں. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی سے بھی حدیث سنتے تھے تو کچھ نہ کچھ پوچھتے ضرور تھے، لیکن عبداللہ ابن مسعود تو دور کی بات ہے. عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد بھی کوفہ میں کوئی فتویٰ دے دیتے تھے نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ ہو جاتے تھے، بالکل نہیں پوچھتے. ہاں یہ ہے کہ انہیں کبھی فتوے میں کوئی سکم نظر آتا تھا تو پھر بات کرتے تھے. اور ابراہیم نخعی نے کہا خود اہل کوفہ کے متعلق، ان کا الی ستۃ من اصحاب عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے چھ شاگرد تھے. فہم الذین کانوا یفتون الناس، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں چھ ایسے بڑے آدمی پیدا ہوئے جو لوگوں کو فتویٰ بھی دیتے تھے، وَيُعَلِّمُونَهُمْ انہیں تعلیم بھی دیتے تھے، وَيَفْتُونَهُمْ ان کو فتوے بھی دیتے تھے، پھر اس کے بعد ان کی تربیت بھی کرتے تھے. اس لیے دنیا میں کوئی ایسا شیخ مل جائے جسے اللہ نے فقہ اور مفتی کا درجہ دیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے تربیت پائی ہو اپنے مشائخ سے، وہ تو ترشا ہوا ہیرا ہے. سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم ابن مسعود کی بات کرتے ہو، ابن مسعود کی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں جو رہے ہیں نا، اللہ کی قسم وہ امت کے مشائخ تھے، امت کے تربیت کرنے والے لوگ تھے. اور ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا تھا، وہ کہتے تھے 60,000 افراد تو صرف ہمارے کوفہ اور اس کے گرد و نواح میں تھے جن کی تربیت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی. یہ اتنے بڑے آدمی ایسے ہی تو نہیں ہم ایک یا دو سال ریڈیو پہ ان کے مناقب بیان کرتے رہے اور پھر بھی بہت کچھ کہنے کو باقی تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی درسگاہ تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 6 شاگرد جنہوں نے امت کی رہنمائی کی اور جن سے یہ چیز آگے چلی وہ بھی بہت بڑے لوگ تھے. ان میں 6 شاگردوں میں جس کو ہمارے ہاں حنفی فقہ جس کے بانی یہ 3 ہیں, ابن مسعود, عمر اور علی رضی اللہ عنہ, ان 3 فقہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں, اور وہ بھی مدینہ منورہ کے 3 جو ہم نے آپ سے پہلے گنوائے تھے نا کہ مدینہ منورہ میں 3 فقہی مکاتب تھے, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. اور عبداللہ ابن عمر 1, ابن مسعود 2, ابو موسیٰ اشعری 3, اور یہ زید بن ثابت 4 تھے. یہ جب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, عبداللہ پہلی مرتبہ مجلس میں تو نہیں آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لڑکے اس بکری کا دودھ پلا دو. تو عبداللہ بالکل 16-17 سال کے تھے, کہنے لگے یہ بکریاں کسی مالک کی ہیں, میں اس کی اجازت کے بغیر تو دودھ نہیں دے سکتا. ان کی اس امانت داری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اچھا ایک ایسی بکری کا بچہ لے آؤ جس کا دودھ نہ ہو. انہوں نے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, آپ نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا اور پتھر کے ایک پیالے میں دودھ نکالا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ پہلی بات تھی جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی, تو دودھ پیا اور مجھ سے فرمایا کہ انک لغلام معلم, تم تو عبداللہ پڑھے پڑھائے لڑکے ہو, تم تو سیکھے سکھائے ہو. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر پڑھایا بھی بہت. 6 شاگرد جو تھے ان میں علقمہ تھے, اسود, مسروق, عبیدہ, حارث بن قیس اور عمر ابن شرحبی. اب تم ان کو بھی سن لو تاکہ وہ جو کوفہ کی مسند ہے نا, یہ جو گاتے پھرتے ہیں کہ وہاں بنیفا رحمۃ اللہ کوئی کتاب نہیں لکھی ہو, کوفہ میں یہ ہو, کوفہ میں یہ ہو, کوفہ میں ایسے, تمہیں پتہ چلے کہ ہم کیوں حنفی ہیں اور ہماری جڑیں خدا کے دین میں کتنی گہری ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جن لوگوں نے علم کو حاصل کیا ان میں 6 بہت ممتاز حضرات تھے. کوئی آدمی نہیں تھا جو اپنے مشائخ کے فتوے پر اور ان کی نہج پر قائم رہا ہو جتنا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہ شاگرد اور باقی لوگ. حتیٰ کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان کی وفات پہ کہ معاذ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں, دین کہاں سے سیکھیں گے ہم لوگ؟ تو انہوں نے کہا ایک ابو دردہ, سلمان فارسی, عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ بن سلام, یہ 4 آدمی ہیں جن سے دین سیکھنا. اور شابی کہتے تھے کہ حضرت عمر, عبداللہ ابن مسعود اور زید بن ثابت, یہ 3 اتنے بڑے لوگ تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے فتوے کی تصدیق کرایا کرتے تھے کہ فتویٰ یہ دے دوں, اس میں کوئی عیب تو نہیں, کوئی چیز تو نہیں, یہ کتاب و سنت کے مطابق. تو کوفہ والے, انہوں نے اسی وجہ سے تو شکایت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ہمارے وظیفے کا کم رکھے ہیں, تو انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا میں نے اپنی جان کی قربانی دے کے عبداللہ کو جو بھیجا ہے کوئی چھوٹی بات ہے؟ اسی لیے ان کے شاگرد عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مسروق کہتے ہیں کہ میں نے اچھی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علم کو جانچا پرکھا تو پتہ چلا سارا علم 6 پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے, علی, عبداللہ ابن مسعود, عمر, زید, ابو دردہ اور عبی بن کعب. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان 6 پہ بھی جب میں نے غور کیا تو 6 میں سے 2 آدمی نکلے, علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, بس ان پہ آ کے سارا علم مکمل ہو گیا. اتنی بڑی درسگاہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا ہی نہیں عنایت فرمایا تھا, سرکاری طور پہ گویا ان کے گھر کے لیے، ان کی حویلی کے لیے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، ان کے بھائی تھے عتبہ، عتبہ کو بھی عنایت فرمایا تھا، عتبہ بن مسعود کو، تو انہوں نے وہاں پہ اپنی حویلی بنا لی تھی. پھر ولید کو کا دور آیا تو اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ یہ سارے گھر گرا کے مسجد نبوی کی توسیع کی جائے، تو وہ ہوئی. پھر اس میں حضرت کے گھر کا ایک حصہ آ گیا تھا جو اس مسجد میں ضم کر دیا گیا. پھر باقی جو جگہ رہ گئی تھی وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑوں نے خرید لی تھی، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا گھر پھر بن گیا تھا. پھر اس میں اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال بھی کر دیا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پہ وہ تقسیم جو ہوئی تھی تو وہ حصہ آ گیا تھا ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حصہ خرید دیا تھا، وہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے، چھوڑو جو بات ہم کر رہے ہیں. وہ جو مکان تھا نا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھانے کے لیے وہاں جو مدرسہ کھولا تھا، وہ جو حصہ تھا نا جہاں پہ وہ قرآن پڑھایا کرتے تھے، اس کا نام رکھا تھا دار القراء، قاریوں کا گھر، قاریوں کی بستی، قاریوں کے قرآن پاک کے پڑھانے کی جگہ. یہ تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اسی اسود کہتے ہیں کہ میں اور علقمہ ایک دن حاضر ہوئے تھے، زوال کا وقت تھا، ہم دروازے پہ بیٹھ کے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نوکر سے کہا کہ باہر کچھ جوتوں کی آواز ہے، دیکھو تو کون ہے. تو انہیں جا کے میرا اور علقمہ کا نام لیا تو بلا لیا، فرمایا تم دونوں کب سے بیٹھے ہوئے، دروازہ کیوں نہیں کٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت دے دیتے. میں نے کہا میرا خیال تھا جناب تشریف سو رہے ہوں گے، تو اس آرام کی وجہ سے ہم خاموش رہے. تو ان کا نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر پوچھا مجھ سے کچھ چیزیں اور بالکل دنیا سے ایسے جیسے کوئی چیز کوئی تعلق نہیں، اتنی سادہ زندگی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بچوں کو دیکھتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے مدرسے میں، فرماتے تھے تم کل کو حکمت کے سرچشمے بن جاؤ گے، تم سے حکمت کا پانی پھوٹے گا اور تم تاریکیوں کے چراغ ہو میرے بچوں، جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا تو جہالت کی تاریکیاں چھٹیں گی. تم اپنے جس جس قبیلے سے آئے ہو میں سمجھتا ہوں تم وہاں کے پھول ہو، اور تم اپنے گھروں میں رہو تو اپنے ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنتے. آؤ میں تمہیں پڑھاؤں، آؤ میں تمہیں سکھاؤں. ایک آدمی آ گیا، اس نے کبھی یہ منظر دیکھا نہیں تھا، تو اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اتنے لوگ کیوں جمع ہیں یہاں. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس لیے یہ سب لوگ مجھ سے ان کی وراثت لینا چاہتے. اس لیے شاگردوں سے کہتے تھے کہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کیا علم کب پیش آئے گا، تو دیکھو تم علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ امت سے علماء اٹھ جائیں، اور بحث مباحثے سے بچو. اور قدیم دو چیزیں ہیں، کتاب و سنت، بس ان کو پکڑ لو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاعری سنتے بھی تھے اور شعرا کے کلام پہ نقد بھی کرتے تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں، یہ چھ جو ہیں وہ کہتے ہیں، ہر جمعرات کی شام کو عبداللہ ہمیں ایک نصیحت کی مجلس میں آتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے رضی اللہ عنہ. اور ہم نے کہا زیادہ کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں زیادہ کر دوں گا ہفتے میں ایک بار، چلو دو بار کر لو، اس سے زیادہ کروں گا تو تمہارے دل اکتا جائیں گے. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں نے گننا شروع کیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے نا، میں گنتا چلا گیا گنتا چلا گیا، 60,000 افراد ایسے تھے جنہیں عبداللہ نے تعلیم دی تھی. ان کے 30 شاگرد بنو سور ہمارے قبیلے میں ایسے تھے کہ ہر ایک کا علم فلاں 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 کے علم سے کم نہیں تھا. اور سعید ابن جبیر رحمت اللہ جنہیں حجاج نے شہید کروایا تھا، وہ کوفہ میں گلیوں میں پھرتے تھے، گھومتے تھے، کہتے تھے عبداللہ نے اس ہمارے شہر کو علم سے ایسے بھر دیا ہے کہ گویا ہر طرف چراغ ہی چراغ ہیں، جہالت کی تاریکیاں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو شعبی نے کہا کہ عبداللہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں کوئی شخص ہمارے کوفہ میں ایسا نہیں آیا جس کا علم اتنا پھیلا ہو، وہ اتنا حلیم اور بردبار آدمی تھا، اتنا صبر کرنے والا آدمی تھا۔ میں نے اسے ایسا آدمی نہیں دیکھا جس میں اتنا صبر ہو اور اتنا حلم ہو کہ اس کے مزاج کے خلاف لوگ باتیں کرتے تھے، اس کے باوجود وہ برداشت کرتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور میں بلا لیا تھا واپس، تو کوفہ والے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کون ہے عثمان، آپ کو طلب کریں، ہم اس پہ احتجاج کریں گے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سامان باندھ رکھا تھا، فرمایا خبردار، کوئی احتجاج کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں علم سکھایا تھا، پڑھتے پڑھاتے رہو، اور میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ، اور میں نہیں چاہتا کہ اس امت میں کوئی فتنہ برپا ہو اور عبداللہ اس کا پہلا شخص ہو، میں نہیں چاہتا۔ کیا پتا تھا کسی کو کہ عبداللہ کو عثمان نہیں بلا رہے، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی بلا رہی ہے، جنت البقیع انہیں بلا رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی سفر میں ان کی پھر انتقال کے بعد وہ تشریف جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ایک کتاب لکھی تھی حدیث پہ، یہ جو کہتے ہیں نا گاتے پھرتے ہیں حدیث 250-250 سال کے بعد، اتنا بھی نہیں پڑھے ہوئے کہ وہ کہتے تھے میں حفظ کو ترجیح دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو حفظ کرو، لیکن اگر لکھو تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے پوتے مان بن عبد الرحمن اپنے بیٹے کا نام انہوں نے رکھا تھا نا، ان کے بیٹے مان کہتے تھے کہ میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ مجھے ایک کتاب پڑھائی اور قسم کھا کے کہا کہ میرے والد کی تحریر دیکھو، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے قلم مبارک سے لکھی ہے۔ 6 سال کے تھے عبد الرحمن جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ کتاب پھر پوتے تک پہنچی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا احترام رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لکھا باقاعدہ کہ میرے بعد میری کسی بھی بیٹی کی شادی اور میرے کسی بھی مال میں تصرف اور غلام کے بارے میں لکھا کہ 500 درہم کا میں نے اسے کہا تھا دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، ان تمام چیزوں میں جب تک زبیر اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم یہ لوگ اجازت نہ دیں، کچھ نہ کرنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بنایا تھا۔ 32 ہجری میں انتقال ہوا تھا اور وصیت کی تھی کہ مجھے عثمان بن مضعون کے قریب دفن کرنا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ عثمان بن مضعون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان کی قبر پہ پتھر لگا دو اور میرے جو قریبی لوگ ہیں، میرے جو گھر والے ہیں، ان کو عثمان کے قریب ہی دفن کرنا، میں نے اور عثمان نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے وہی جگہ منتخب فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے لوگوں کے لیے ہے، وہ وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب رہا۔ تو چھوڑو اس کو، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف چلا جاؤں گا۔ 6 شاگرد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جنہوں نے علم سے دنیا بھر دی اور حنفی فقہ کے ستون ثابت ہوئے، ان میں بہت بڑی ہستی جو تھی وہ حضرت علقمہ